کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ، شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سجد کر کر کے خدا کو آپ نے شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ، شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ موجودہ حکومت نے غریبوں کا حق مارا ہے راہل گاندھی، امیروں کے 16 لاکھ کروڑ قرض معافی کا تذکرہ کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا کہ ملک نریندر مودی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تشہیری مہم کا خاتمہ، مودی نے منگل سوتر اور ازدواجی وقار کو مجروح کیا ہے کانگریس ترجمان، امریکہ کی ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کو دھمکی، ممکنہ پابندیاں عائد کیے جانے کے حوالے سے خبردار کیا، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان مکمل، امریکی سینٹ نے اسرائیل کے لیے 26 ارب ڈالر امدادی پیکج کی منظوری دے دی، اسرائیل اور یوکرین جنگ، امریکی سینٹ کی 95 ارب ڈالر کے امدادی بل کی منظوری، غزہ پر اسرائیلی جنگ نیا انسانی حقوق کی صورتحال پر نمایاں منفی اثرات ڈالے گا، امریکی محکمہ خارجہ کا اعتراف، پاکستان کی نصف آبادی انٹرنیٹ سے محروم رپورٹ میں انکشاف، امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ملکوں کو خبردار کیا، اور 200 روز میں اسرائیل قتل غارت کے علاوہ غزہ میں کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ اور سامعین، اسی اخبار نے داریہ لکھا ہے، عنوان ہے اے ایم یو کی نئی وائس چانسلر۔ اخبار لکھتا ہے بلاخر لمبے انتظار کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو پروفیسر نعیمہ خاتون کی شکل میں ایک عدد وائس چانسلر مل ہی گیا۔ اے ایم یو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو یہ اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک طبقہ پروفیسر نعیمہ خاتون کی بحیثیت وائس چانسلر تقرری کو تاریخی قدم قرار دے رہا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں اسے ایک روشن باب کا اضافہ قرار دینے کی یوں بھی معقول وجہ موجود ہے کہ اس دانشگاہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صنف نازک کو وائس چانسلری کے لیے نہ صرف یہ کہ اہم سمجھا گیا بلکہ دوسرے دو قابل ترین افراد پر بھی انہیں برتری حاصل رہی جن کے نام پینل میں شامل تھے اور جن کی قابلیت شہرت اور صلاحیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بتا دیں کہ جن تین اہم شخصیات کے وائس چانسلر کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے تھے ان میں پروفیسر فیضان مصطفیٰ کا نام بھی شامل تھا لیکن قرہ فال پروفیسر نعیمہ خاتون کے نام نکلا اور یوں صدر جمہوریہ ہند کے ذریعے مہر لگنے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے منظوری حاصل ہونے کے بعد باضابطہ طور پر پروفیسر نعیمہ خاتون علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلر بن گئیں. حالانکہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اے ایم یو کی وائس چانسلر تقرری کے عمل کا تنازع سے پاک ہونا بعید ہے. ذہن نشین رہے کہ سابق وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور کے استعفے کے بعد اے ایم یو کے وی سی کا عہدہ خالی پڑا ہوا تھا جنہوں نے ایک سال قبل وائس چانسلر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے ساتھ ہی یو پی قانون ساز کونسل کی رکنیت حاصل کر لی تھی. اہم بات یہ بھی ہے کہ پروفیسر طارق منصور کے مستعفی ہونے کے بعد نو تقرر یافتہ وائس چانسلر کے شوہر محمد گلریز نے کارگزار وائس چانسلر کے طور پر یہ ذمہ داری نبھائی اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کے سربراہی والی کمیٹی نے ہی پروفیسر نعیمہ خاتون کے نام کو وائس چانسلر کے لیے شارٹ لسٹ کیا ہے. شوہر کی سربراہی والی کمیٹی سے بیوی کو وائس چانسلر بنانے کی کوشش ہوئی اور اس پر تنازع نہ ہو بھلا یہ کیسے ممکن ہے. چنانچہ یہ معاملہ عدالتی چارہ جوئی کے عمل سے بھی گزرا مگر نومبر 2023 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں داخل عرضی مسترد کی گئی اور کورٹ نے درخواست کو قابل توجہ نہیں سمجھا جس میں بتایا گیا تھا کہ شوہر کی سربراہی والی کمیٹی نے بیوی کے نام کو شارٹ لسٹ کیا ہے لہذا ان کے نام پر غور نہیں کیا جانا چاہیے. ہرچند کے عرضی گزاروں نے کورٹ کے اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے لیکن میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ ابھی بھی زیر التوا ہے. یوں اب صدر جمہوریہ کی مہر لگنے اور ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے سبب الیکشن کمیشن کی منظوری ملنے کے بعد پروفیسر نعیمہ خاتون علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پہلی خاتون اور متنازعہ وائس چانسلر مقرر ہو گئیں. اور سامعین آئیے چلتے ہیں پاکستان کے اقتصادی شہر کراچی سے شائع ہونے والے اخبار جسارت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. پنجاب پولیس میں خواتین اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پولیس کی وردی پہن کر پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی. مریم نواز کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور پولیس ٹریننگ کالج کی جانب سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. تقریب کے مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا. امریکی یونیورسٹیوں میں اسرائیل مخالف مظاہروں سے نتن یاہو پر اثرات. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں مظاہرے خوفناک ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ احتجاج بند کیا جائے. غزہ اجتماعی قبروں سے ہاتھ پاؤں بندھی لاشیں ملنے پر اقوام متحدہ میں بھی خوف زدہ. پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی نئی قسط 29 اپریل تک وصول ہونے کا امکان. پاکستان کے شہر کراچی سے شائع ہونے والے اخبار جسارت نے آج یہ ادارے لکھا ہے. عنوان ہے ایران سے تجارتی معاہدے اور امریکی دھمکی. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کا 3 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس جا چکے ہیں. یہ دورہ 2 مرحلوں میں تھا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صدر و وزیر اعظم سے ملاقات, تجارتی اور اقتصادی منصوبوں پر مذاکرات اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے. دوسرے مرحلے میں ایرانی صدر لاہور اور کراچی آئے جہاں انہوں نے اقبال اور قائد کے مزار پر حاضری دی. جامعہ کراچی نے صدر ابراہیم رئیسی کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی. ایرانی صدر کے دورے کے دوسرے مرحلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک ایک وسیع تر امت مسلمہ کا حصہ ہیں. قومی ریاستوں کے قیام کے باوجود امت مسلمہ کا تصور بین الملکی تعلقات کا بنیادی نقطہ ہے. لاہور اور کراچی کے دوروں میں ایرانی صدر کے جذبات کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ملک ایک مشترکہ تہذیب اور تاریخ کے وارث ہیں. دونوں ملکوں کے مسلمان محض حکومتوں کے تعلقات پر انحصار نہیں کرتے, اسی لیے ایرانی صدر نے پاکستان کے عوام سے خطاب کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. ایرانی صدر کا دورہ جن حالات میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. عالمی استعماری سامراجی نظام کی صفاقی درندگی اور وحشت و درندگی دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہے. امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کی مدد اور سرپرستی میں اسرائیل غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی پر تلا ہوا ہے. غزہ کے شہریوں پر اسرائیلی بمباری کے 200 دن پورے ہو گئے ہیں اور ابھی تک مظلوم اور محاصرے کا شکار شہری آبادی کے تحفظ کے لیے کوئی ملک عملی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بارے میں پاکستان سمیت مسلمان حکومتوں کا رویہ شرمناک ہے. جن ملکوں نے نسبتاً زیادہ قوت کے ساتھ اسرائیل کی مذمت کی اور فلسطین کی حمایت کی ہے ان میں ایران اہم ملک ہے. اسرائیل بھی الالعلان ایران کے خطرے سے آگاہ کرتا رہا ہے. اس دوران میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا جس کا جواب ایران نے دیا. اس پس منظر میں ایرانی صدر کے دورے پاکستان کی طرف پاکستانی قوم اور دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ایرانی صدر کے دورے سے قبل سعودی وزیر خارجہ وزیر دفاع نے پاکستان کے دورے کیے جس میں اقتصادی اور دفاعی معاہدے کیے گئے ہیں. یہ دورے سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کے دورے پاکستان کی تیاری بھی ہے. ایرانی صدر کا دورے پاکستان اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گیا کہ دونوں برادر ملکوں میں بعض تنازعات اپنی حدود سے پار کر گئے تھے جس پر دونوں ملکوں کی قیادت نے حکمت اور تدبر سے قابو پا لیا. اس وقت ایسے حالات ہیں جس میں اتحاد امت کی ضرورت ہمیشہ سے بڑھ گئی ہے. فلسطین کے قضیہ اور مسئلے نے ماضی میں عالم اسلام کے اتحاد کی ضرورت کا احساس دلایا. رباط اور لاہور کی اسلامی سربراہ کانفرنس کا انعقاد OIC میں تبدیل ہوا لیکن مسلم حکمرانوں کی بے بصیرتی نے اس ادارے کو مفلوج کر دیا. اتحاد بین المسلمین کا خواب ابھی خواب ہی ہے. المناک منظر یہ ہے کہ غزہ کے فلسطینی مسلمان صرف ایمان و استقامت سے اسرائیل کی ناجائز ریاست کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان یہ جان گئے ہیں کہ مسئلے کی اصل جڑ امریکہ ہے. امریکہ نے ایرانی صدر کے دورے پاکستان پر جو دھمکی آمیز بیان جاری کیا وہ غیر متوقع نہیں ہے. امریکہ برادر مسلمان ملکوں کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بھی تصویراتی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے جس کی بنیاد اس کے استعماری اور سامراجی مقاصد ہوتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب آملی کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں آرائز پیش کرنے جا رہے ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب آملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رسمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے. طالب آملی نے 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے. اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا لیکن ادبی اور علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا. آمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی اور علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا. ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے. طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا. وہ اس سفر میں ایک مدت تک مرف میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے. طالب کو مرف میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعے اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے. لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت طالب کی عمر 25 برس تھی۔ طالب عامری تقریباً 1016 ہجری قمری میں مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ طالب عامری 1016 سے 1020 ہجری قمری یعنی تقریباً 4 سال تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ جس کی مدد و حمایت سے وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ سکیں۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں کچھ دن ٹھہرتے تھے اور اس شہر کے بزرگوں اور خاص طور پر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان برسوں میں طالب عاملی کی زندگی ناکامی سے دوچار تھی اور ان کے اشعار اور ہنر و فن ہندوستان کے بزرگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول نہ کرا سکے، اور اگر کوئی امیر یا بزرگ طالب کو اپنے پاس بلاتا بھی تھا تو وہاں پر طالب کا حسب منشا استقبال نہیں ہوتا تھا۔ طالب عاملی کو ہندوستان کا سفر کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہندوستان کے درباری بزرگوں سے قربت کے لیے طالب کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں سندھ اور قندھار کے حاکم مرزا غازی بیگ ترخان کی شعر و سخن میں دلچسپی کا شہرہ سنائی دیا۔ چنانچہ طالب نے ان کی مدح میں اشعار کہے اور ان اشعار کو قندھار روانہ کر دیا۔ مرزا غازی ایک قابل شاعر اور فنکار تھے اور وہ موسیقی کے آلات بجانے اور گانے میں ماہر تھے۔ مرزا غازی کی بارگاہ ہمیشہ ادب و فن کی حقیقی آماجگاہ تھی۔ قندھار میں بہت سے ایرانی شعرا، ادبا اور فنکار موجود تھے۔ مرزا غازی نے طالب کے اشعار کو پڑھنے اور ان کے احوال زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان سے ملاقات میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور ذاتی طور پر ایک دعوت نامہ ان کو بھیجا۔ طالب عاملی اس وقت آگرہ میں تھے، خط پاتے ہی قندھار کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب عاملی تقریباً 1 سال تک یعنی 1020 ہجری قمری سے 1021 ہجری قمری تک، کہ جو مرزا غازی کی وفات کا سال بھی ہے، اس کے دربار میں رہائش پذیر تھے اور مرزا غازی کی طالب پر خاص توجہ تھی۔ اگرچہ قندھار میں طالب کے قیام کی مدت بہت مختصر تھی، تاہم یہ دور ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک درخشاں دور شمار ہوتا ہے۔ مرزا غازی کو ربیع الاول 1021 ہجری قمری میں ایک غلام نے مسموم کر دیا تھا، یا ایک قول کے مطابق گلا گھونٹ کر مار دیے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی قندھار کی ادبی انجمن کا شیرازہ بکھر گیا اور ایک بار پھر طالب کی دربدری کا آغاز ہو گیا، اور وہ آگرہ واپس لوٹ آئے اور شہر کے بزرگوں سے پشاور کے حاکم چین قلیچ خان کے لیے ایک سفارشی خط لیا اور اس کی حکومت کے مرکز میں گئے۔ چین قلیچ خان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنا ہمدم بنا لیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ طالب کو وہ اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طالب عاملی کی زندگی کے اس دور کا ماحصل ان کے کچھ خوبصورت اشعار ہیں جو بطور یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ طالبان کی بدقسمتی کے چین قلیچ خان کو بھی ان کے قریبی ساتھیوں کی سازش کے نتیجے میں برطرف کر دیا گیا اور وہ زمانے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انتقال کر گئے، اور اب ایک بار پھر طالب کی دربدری کا دور شروع ہو گیا اور وہ آگرہ لوٹ آئے۔ طالب نے شہر آگرہ کے ادبی حلقوں میں شرکت شروع کی اور ایک مدت کے بعد وہ جہانگیر کے دربار میں دیانت خان نام کے ایک ایرانی بزرگ کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ دیانت خان ہندوستان ہجرت کرنے والے ایرانی مہاجرین کے حامی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ہندوستان کے بزرگوں سے واقف کرانے کا وسیلہ تھے۔ انہوں نے طالب سے آشنائی اور واقفیت اور شعر و سخن میں ان کی صلاحیت کو جاننے کے بعد ان میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور ان کو اپنے ہمراہ دارالحکومت کے بزرگوں کے پاس لے گئے اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان طالب کے اشعار کو مقبولیت حاصل ہو گئی اور طالب کی شہرت اس حد تک ہو گئی کہ جہانگیر بادشاہ بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوا اور شاہ کے حکم سے دیانت خان طالب کو اپنے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ عبداللہ خان فیروز جنگ ان ایرانیوں میں سے تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام میں ہندوستان کا سفر کیا اور جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہاں کے زمانے میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور شجاعت کے اظہار کی بنا پر گجرات، بہار اور الہ آباد جیسی اہم ریاستوں میں حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ایرانی مہاجرین کی ایک فوج تشکیل دی تھی اور ان کی حکومت کا مرکز ہمیشہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ تھا۔ طالب گجرات میں ہر لحاظ سے بہت آرام اور آسائش میں تھے، لیکن وہ عبداللہ خان سے مصاحبت پر راضی اور مطمئن نہیں تھے۔ عبداللہ خان جنگجو آدمی تھا اور اس نے شعر و ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی طالب چاہتا تھا۔ اسی سبب سے باوجود کہ طالب کی رہائش کی مدت گجرات میں قندھار سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس دوران جو اشعار کہے ہیں وہ قندھار میں ان کے کہے گئے اشعار سے بہت کم ہیں۔ طالب عاملی گجرات میں اپنی رہائش کے دوران اسی کوشش میں تھے کہ وہاں سے چلے جائیں، اور آخرکار وہ عبداللہ خان کے ساتھ گجرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایک فوجی ڈویژن کے ساتھ دکن کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ وہ دکن کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ خان کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے من پسند شہر لاہور چلے گئے، اور ایک مدت تک اس شہر میں گھومنے پھرنے اور بزرگان ادب سے ملاقاتوں کے بعد آگرہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے ایک نامور ایرانی حکیم صدر الدین سے، کہ جو حکیم مسیح الزمان کے نام سے مشہور تھے، درخواست کی کہ وہ ان کو درباریوں میں شامل کر لیں۔ حکیم مسیح الزمان نے ان کو ایک خط کے ذریعے اعتماد الدولہ کو متعارف کرایا۔ اعتماد الدولہ خواجہ غیاث الدین محمد تہرانی تہران کے ایک شریف اور قدیم خاندان کی فرد تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد شریف شاہ تہماسب صفوی کے دور میں اصفہان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اعتماد الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گئے اور ایران میں نہیں رہ سکے، اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے مقصد سے ہندوستان چلے گئے۔ مرزا غیاث بیگ اعتماد الدولہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی اور ان کے بیٹے جہانگیر کی خدمت کر کے یکے بعد دیگرے ترقی کے مدارج طے کیے، اور 1914 ہجری قمری میں جہانگیر سے اعتماد الدولہ کا لقب حاصل کیا۔ 1020 ہجری قمری میں ان کی بیٹی مہر النساء، کہ جن کا لقب نور جہان بیگم تھا، جہانگیر کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا، اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل قرار پائے۔ اعتماد الدولہ شاعرانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے، لیکن وہ ایک باذوق قلمکار اور ماہر سخنور تھے۔ وہ خط شکستہ کو اچھی طرح لکھتے تھے اور اس قدر فصیح الکلام اور خوش لہجہ تھے کہ جہانگیر بادشاہ ان کی باتوں کو ہر تفریح پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے پاک طینت انسان تھے کہ جو ایران اور ایرانیوں کے لیے باعث افتخار قرار پائے۔ ان جیسے افراد کا وجود ہندوستان میں ایرانی ادب و ثقافت کے فروغ کا باعث بنا، اس طرح سے کہ ابھی بھی بر صغیر ہند و پاک میں ایرانی ثقافت کا خمیر موجود ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر फिर भी आदमी यत रहे फिर जमाने में शाद मर्द कोई सी फिक्र से काम है ये मामे खुमैनी का पैगाम है यानी आरिफ हुसैनी का एक दाम है दे रहा है सदा ए तुम्हें इज्तिहाद हक की कुव्वत है से मुसलमान से गर्म जोशी रहे जोशे ईमान से फिक्र हो मुंसलिक फिक्र पुरान से जिंदगी हो सरा पा मुसलकल जिहाद इस जहां में अगर कुछ बका चाहिए रूहे इस लाम से एक वफा चाहिए सीरते अहमदे मुजतबा चाहिए ये हकीकत रहे सबके ज़हनों को याद कौम के सब इरादे निखरते रहे बाहमी उल्फतों से सवरते रहे गानियाँ अपने जस्ते उभरते रहे अपनी मिल्लत रहे जिंदा ओ जिंदाबाद हर नजर के लिए हर सफर के लिए एक जरूरत है ये खुद कयादत है ये असर नौ की सदा है ये सब की मुराद सारी इंसानियत की यही शान हो वो किसी भी अकीदे का इंसान हो इत्तादे अमल उसकी पहचान हो बस अकीदा यही बस यही ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امتِ مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کش
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران ڈاکٹر رئیسی کا دورہ اسلام آباد بہت کامیاب رہا، اس کے نتائج اطمینان بخش ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ ہندوستان میں وزیر اعظم مودی اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی تقریروں میں ضابطہ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی، الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے جاری، رفح پر بمباری، متعدد اہم شہری شہید اور زخمی۔ غزہ میں اجتماعی قبریں ملنے کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں، یورپی کمیشن کے ترجمان کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورہ اسلام آباد کو بہت اہمیت کا حامل اور کامیاب دورہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے راستے نکل آئیں گے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ تکمیل کے مراحل عبور کر لے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کے دورہ اسلام آباد اور اس دورے میں پاکستان کے اعلی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت کامیاب دورہ تھا اور ہم اس دورے کے نتائج سے مطمئن ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کی تقویت کے حوالے سے امریکہ کی تشویش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بیرونی مخالفتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے، چنانچہ صدر رئیسی کے دورے سے اگر کسی کو بھی درد یا تکلیف ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، دراصل پاکستان کے عوام کی تکلیف کا مداوع ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ حکومت ایک سال کے اندر پاکستان میں نمایاں تبدیلی لے کر آئے گی، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے راستے نکلائیں گے، منصوبہ تکمیل کے مراحل عبور کر لے گا۔ خواجہ محمد آصف نے اپنے بیان میں مشترکہ چیلنجوں سے مقابلے کے لیے علاقے کے ملکوں میں اتحاد کی ضرورت پر تاکید کی اور کہا کہ مغرب کا دوہرا رویہ اور اسرائیل کے لیے مغربی حکومتوں کی بے چون و چرا حمایت سے علاقے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے میں بے امنی ہے، یہاں بڑی طاقتوں کی مداخلت بڑھ گئی ہے، ہمیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ضرور جمع ہونا چاہیے۔ خواجہ محمد آصف نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، دونوں برادر اسلامی ملک مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور اس تعلق سے اپنے تعاون میں مصمم ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کو ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی فیئر ٹرائل کی درخواست پر احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیات کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات دیے، ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام جیل عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں۔ ملزمان ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے حوالے سے اشارے سے بھی سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان والے ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا۔ پراسیکیوشن، ملزمان اور ان کے وکلاء دوران سماعت اشتعال انگیز سیاسی متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے جو کورٹ ڈیکورم مجروح کریں۔ فیملی ممبرس اور دوسرے وکلاء جو کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مثالی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی کی تقریروں پر بی جے پی اور کانگریس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ہندوستانی الیکشن کمیشن نے بی جے پی صدر جے پی نڈا اور کانگریسی صدر ملک ارجن کھڑگے سے 29 اپریل تک جواب طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم مودی کی شکایت الیکشن کمیشن سے کی تھی اور بی جے پی نے راہل گاندھی کے بارے میں شکایت کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ ساتھ کانگریس لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور راہل گاندھی کی طرف سے مثالی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس لیا ہے۔ ہندوستانی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے امیدواروں اور اسٹار کمپینروں کے طرز عمل کی بنیادی اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں اٹھانا ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے راجستھان کے بانسواڑہ میں وزیر اعظم مودی کی تقریر کے خلاف کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی شکایت پر بی جے پی کے سربراہ جے پی نڈا سے جواب طلب کیا ہے۔ رفا پر جارے صہیونی فوج کے حملے میں متعدد صہیونی شہید اور کم سے کم 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ جنوبی غزہ میں واقع مشرقی رفا کے النجار ہسپتال کے اطراف میں ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے ڈرونز اور لڑاکا طیاروں نے رفا کے شمال مغرب میں واقع علاقے الحشاشین اور غزہ کے جنوب مشرق میں واقع خان یونس کے علاقے الفخاری پر بمباری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بھی غزہ شہر کے جنوب میں الزیتون کے علاقے پر صہیونی حکومت کے فضائی اور توپ خانے کے حملے کی خبر دی ہے۔ یورپی کمیشن کے ترجمان نے غزہ پٹی میں اجتماعی قبریں ملنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن کے ترجمان پیٹر اسٹرانو نے برسلز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کی کہ ہمیں خان یونس اور اشفا اسپتال میں اجتماعی قبریں ملنے پر سخت تشویش ہے اور ہم اس کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں انجام پانے والے وحشیانہ قتل عام کو انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزی کا نام دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں آزادانہ تحقیقات اور جواب دہی اہم ہے۔ صہیونی فوج نے اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر بھی حملے جاری رکھے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے حملے میں غرب اردن کے علاقے طول کرم میں ایک فلسطینی نوجوان کے ہاتھ میں شدید چوٹ آئی ہے۔ صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے خلاف تل ابیب میں ہو رہے مظاہرے میں تشدد پھوٹ پڑا۔ صہیونی آبادکاروں نے بدھ کی رات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اجتماع کر کے حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کی فوری رہائی اور فلسطینی مزاحمت کے ساتھ فوری جنگ بندی کے سمجھوتے پر دستخط کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کے اہل خانہ نے صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے وزیر کے خلاف بھی مظاہرے کیے اور نعرے لگائے اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں اور تنازع کے فریقین کی طرف سے مجوزہ تجاویز پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ پیچیدہ اور بے نتیجہ مذاکرات کا جاری رہنا صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے فائدے میں تھا کہ جو اپنے مقدمات کی سماعت اور مقدمہ چلائے جانے کے خوف سے جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں اور صہیونی کالونیوں پر حزب اللہ لبنان کے مسلسل حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کریات شمونہ بھوتوں کا شہر بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی حمایت اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ لبنان کی فوجی کارروائیوں سے کریات شمونہ روحوں کے شہر میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ شہر ایک روحوں کا شہر بن گیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ خلا میں ایٹمی ہتھیار تعینات نہ کرنے کے بارے میں امریکہ کی پیش کردہ قرارداد بین الاقوامی معاہدوں کے قانونی دائرے سے خارج تھی اور اسی لیے ماسکو نے اسے ویٹو کر دیا۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا کہ ہم نے اس بنا پر اس مسودے قرارداد کی مخالفت کی ہے اور امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خلائی سیکیورٹی کے بارے میں نیا معاہدہ منظور کرانا چاہتا تھا کہ جو اس سلسلے میں موجودہ معاہدوں اور سمجھوتوں سے مختلف ہے، جن میں سب سے اہم 1967 کا آؤٹر اسپیس معاہدہ ہے۔ روس نے بدھ کی رات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں خلا میں ایٹمی ہتھیاروں کی عدم تنصیب کے بارے میں امریکہ اور جاپان کی مجوزہ قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ یوکرائن کے ایک انٹیلیجنس ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ملک کے ڈرونز نے روس کے علاقے لپیٹکس میں اسٹیل کی ایک بڑی فیکٹری پر حملہ کیا ہے، جس سے اسے نقصان پہنچا ہے۔ خبری ذرائع نے یوکرائن کے انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس حملے میں لپیٹکس میٹالرجیکل پلانٹ کے آکسیجن اسٹیشن کے ایک حصے کو نقصان پہنچا ہے، جس کا پلانٹ کی سرگرمیوں پر طویل مدتی اثر پڑے گا۔ این ایل ایم کے کمپنی نے کہ جو اس فیکٹری کی مالک ہے، یوکرائن کے دعوے کی تردید کی ہے۔ روس میں ایک صنعتی ذریعے نے بھی بتایا ہے کہ یہ پلانٹ معمول کے مطابق کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل لپیٹس کے گورنر نے کہا تھا کہ یوکرائن کے ایک ڈرون نے ایک صنعتی علاقے پر حملہ کیا ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ آیا اس کارروائی سے کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے یوکرائن کو مستقبل کے عالمی نظام کی آزمائش کے لیے بڑی ایٹمی طاقتوں کا میدان جنگ قرار دیا ہے۔ لوکاشینکو نے بیلاروس کی پیپلز کانگریس میں ایک تقریر میں کہا کہ آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یوکرائن آزمائش کا میدان بنا ہوا ہے، اور اس ملک میں ہونے والی تبدیلی ایک طرح سے اس بات کا تعین کرے گی کہ مستقبل میں عالمی نظام کیسا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔ پھروں جس میں آرام سے دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا۔ نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجیے گا، مروں آب کوثر پلا دیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجیے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجیے گا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجیے گا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجیے گا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے.
عزیز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حرص اور طمع سے بچو کہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کیا، اسی نے انہیں آمادہ کیا کہ انہوں نے خون بہایا، قتل و غارت کی اور حلال کو حرام سمجھا. ایک اور روایت میں اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، حرص سے بچو کیونکہ اس نے اگلوں کو اس پر آمادہ کیا کہ انہوں نے بے گناہوں کا خون بہایا، اس نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے حرام کو حلال جانا. سامعین، شیطان جن راستوں سے انسان کو غلط راہ پر ڈالتا اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ان میں حرص و حبس، بے جا تمنائیں اور خواہشات کی پیروی بھی شامل ہے۔ قرآن پاک میں اس سے